بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ہود کی آیات 45 تا 47 کی تلاوت کر رہے تھے احمد میرزادے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اچھی بینائی اس آنکھ کی ہے جو نیکی کی راہ پر لگی رہے، اور بہترین سماعت اس کان کی ہے جو نصیحت کو سنے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور پاک ترین دل وہ ہے جو شبہات سے بھی پاک رہے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے، پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، انسان دعا کرتا ہے، اے پروردگار مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں تقسیم کر سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے جاری، دسیوں فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا ہے کہ ہم شہید قاسم سلیمانی نے ظلم کے خلاف جنگ کی، اور صہیونی حکومت کے خاتمے تک ان کا راستہ جاری رہے گا۔ عالمی ادارہ صحت نے فلسطینی اسپتالوں کے عملے کے افراد پر حملہ روکے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں امن و امان کی خراب صورتحال کے پیش نظر 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ اور اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ غزہ کی پٹی میں صہیونی حکومت کی وحشیانہ جنگ اور حملوں کو 457 دن گزر چکے ہیں، اور اسی طرح یہ فلسطین کی تاریخ کی طویل ترین جنگ بن چکی ہے۔ اس کے باوجود غاصب صہیونی حکومت شہری علاقوں پر مسلسل بم برسا رہی ہے، جس کے نتیجے میں ہر روز درجنوں افراد شہید اور زخمی ہو رہے ہیں۔ فلسطین کے مقامی ذرائع نے شہر غزہ کے ادرج حملے میں اشوا اسکوائر پر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کے حملے کی خبر دی ہے۔ خبروں کے مطابق غزہ کے ادرج محلے میں واقع مسجد کے اطراف کا ایک مکان صہیونی حکومت کے حملے کا نشانہ بنا ہے۔ اسپتالی ذرائع نے الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 66 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے 41 کا تعلق شمالی غزہ پٹی سے ہے۔ الاقصا بریگیڈ نے شمالی غزہ غرب اردن میں واقع نابلس کے الائن کیمپ میں فلسطینیوں اور غاصب صہیونی فوجیوں کے ساتھ شدید جھڑپوں کی خبر دی ہے۔ ابتدائی رپورٹوں سے ان جھڑپوں میں صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں 3 فلسطینیوں کے زخمی ہونے کا پتہ چلا ہے۔ فلسطین کے مقامی میڈیا ذرائع نے ابھی حال ہی میں صہیونیوں کے جرائم کے بارے میں ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ غاصب صہیونی فوجی شہر نابلس میں ایک سن رسیدہ فلسطینی خاتون اور ایک نوجوان کو اسپتال پہنچانے کے بہانے ایک ایمبولنس میں سوار کرتے ہیں، اس کے بعد انہیں شہید کر دیتے ہیں۔ اس درمیان صہیونی فوجیوں اور انتہا پسند صہیونیوں نے غرب اردن میں 2024 میں 500 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کیا ہے۔ فلسطین کے موتی انفارمیشن سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ برس غرب اردن میں فلسطینیوں پر صہیونی فوجیوں اور صہیونی انتہا پسندوں کے حملوں میں شدت آنے کے بعد سے اب تک 534 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جن میں سے 80 بچے، 21 خواتین اور 23 سن رسیدہ افراد شامل ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے فلسطینی اسپتالوں اور طبی عملے کے افراد پر صہیونی حکومت کے حملے روکے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس ایڈہانوم نے اسپتالوں اور میڈیکل کارکنوں پر صہیونی فوج کے حملے روکے جانے، خاص طور سے کمال رضوان اسپتال کے سربراہ حسام ابو صفیہ کی حراست پر تاکید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابو صفیہ کی صحت و سلامتی سے متعلق کوئی اطلاع نہیں ہے۔ 29 دسمبر کو صہیونی فوجیوں نے شمالی غزہ میں کمال رضوان اسپتال پر حملہ کر کے اس اسپتال کو آگ لگا دی تھی۔ فلسطینی عوام کے حامیوں نے سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں مظاہرہ کر کے غزہ میں فوری جنگ بندی، صہیونی حملے بند ہونے اور انسان دوستانہ امداد پہنچائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سویڈن میں فلسطین کے حامی مظاہرین اپنے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈ اور بینر اٹھائے ہوئے تھے جن پر لکھا ہوا تھا کہ غزہ میں بچے قتل کیے جا رہے ہیں، ہسپتالوں اور اسکولوں پر بمباری ہو رہی ہے، نسل کشی بند کرو۔ فلسطین کے حامی مظاہرین نے سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم کے اوڈین پلن علاقے سے وزارت خارجہ کی جانب مارچ کیا۔ اس دوران وہ فلسطین کی آزادی کا نعرہ لگا رہے تھے۔ مظاہرین غزہ پر حملے رکوانے، فوری طور پر جنگ بند کرانے اور غزہ تک انسان دوستانہ امداد پہنچائے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ القسام بریگیڈ نے غزہ کی پٹی کے شمال میں صہیونی فوج کے فوجیوں کے خلاف خود بٹالین کے ساتھ مشترکہ آپریشن کا اعلان کیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق طوفان الاقصی آپریشن کے آغاز کو 457 دن گزر جانے اور اس عرصے کے دوران غزہ کی پٹی کے خلاف صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت حملوں کے باوجود فلسطینی مجاہدوں کی غاصب صہیونی فوجیوں اور غاصب صہیونی حکومت کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کی عسکری شاخ القسام بریگیڈ اور فلسطین کی اسلامی جہاد کی عسکری شاخ القدس بریگیڈ نے غزہ کی پٹی کے شمال میں بیت الہیہ میں صہیونی فوجیوں کے خلاف مشترکہ آپریشن کیا۔ القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے مجاہدوں نے قدس بٹالین کے مجاہدوں کے ساتھ اپنی مشترکہ کاروائیوں میں فائرنگ کر کے اور دستی بموں کا استعمال کرتے ہوئے صہیونی فوج کے ساتھ جھڑپ کے دوران متعدد صہیونی فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا۔ یہ مشترکہ کاروائی ایسے وقت کی گئی ہے جب صہیونی فوج کئی مہینوں سے غزہ کی پٹی کے شمالی علاقوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور اس علاقے میں مقیم بڑی تعداد میں عام شہریوں کو شہید و زخمی کر چکی ہے۔ صہیونی پولیس اہلکار بیت المقدس میں نتنیاہو کے خلاف احتجاج کرنے والے صہیونی آبادکاروں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایسے صہیونی آبادکار جو احتجاجی مظاہرے کر کے فلسطین کی تحریک حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں سمجھوتا پائے جانے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں، صہیونی پولیس کاروائی کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں اور صہیونی پولیس نے انہیں گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے۔ صہیونی پولیس نے ان صہیونی آبادکاروں پر امن و امان میں رکھنا اندازی کا الزام لگایا ہے۔ صہیونی مظاہروں کا یہ دوبارہ سلسلہ ایسی حالت میں شروع ہوا ہے کہ فلسطین کی تحریک حماس نے ایک بیان میں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے کے بارے میں بالواسطہ مذاکرات شروع ہونے کی خبر دی ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ شہید سلیمانی نے اپنی زندگی کے 4 عشروں سے زیادہ کارساں ظلم کے خلاف جنگ میں گزارا اور اس عظیم شہید کا راستہ بیت المقدس کی آزادی اور صہیونی حکومت کے شر کے خاتمے تک جاری رہے گا۔ ایران کی پارلیمنٹ کی اسپیکر محمد باقر قالیباف نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں شہید جنرل سلیمانی کی برسی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی قدر کرنے والی قوم مخصوصاً صوبہ کرمان کے شہدا سے محبت کرنے والے عوام نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی علامت ہیرو اور مزاحمتی محاذ کے علمبردار سردار حاج قاسم سلیمانی کی برسی کو شاندار طریقے سے منایا. انہوں نے ملک بھر میں برسی کے پروگرام منعقد کرنے والوں کا بھی شکریہ ادا کیا. پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا کہ بیت المقدس کی آزادی اور سینی حکومت کے شر کے خاتمے تک شہید سلیمانی کا راستہ جاری رہے گا. ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے شہید جنرل قاسم سلیمانی کو مکتب مقاومت کے نظریاتی انقلاب کا بانی قرار دیا ہے. شہید جنرل قاسم سلیمانی کے یوم شہادت کی یادگاری تقریب وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل علی رضا تنگسیری کی موجودگی میں منعقد ہوئی. اس تقریب میں وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی مکتب مقاومت کے نظریاتی انقلاب کے بانی تھے. سردار سلیمانی نے اس فکر کو میدان عمل میں مزاحمت کا محور بنایا اور خطے میں ایک ایسا انقلاب پیدا کیا جو ناقابل تسخیر ہے، کیونکہ یہ محور کسی ایک فرد پر منحصر نہیں ہے کہ ایک کمانڈر اور لیڈر کی شہادت سے ختم ہو جائے. وزیر خارجہ نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ ایک پاکیزہ فکر کو گولی سے ختم نہیں کیا جا سکتا کہا کہ مزاحمت کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں، لیکن اس کا اصل ہتھیار شہدا کا خون ہے. دشمن نہ یہ سمجھے کہ اگر مزاحمتی محور کو کوئی جانی نقصان پہنچا ہے تو یہ ان کی فتح ہے، یہ ان کی ناکامی ہے. یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ حزب اللہ اپنے رہنما سے محروم ہوئی ہو. شہید موسوی کی شہادت کے بعد حزب اللہ مزید طاقتور ہو گئی. شہید حسن نصراللہ کا خون حزب اللہ کو مزید مضبوط کرے گا. فتح کا راستہ صبر اور استقامت ہے. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں امن و امان کی خراب صورتحال کے پیش نظر 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی، جس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق امن و امان کی خراب صورتحال کے پیش نظر فوری طور پر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی، جس کے بعد ضلع میں ہر قسم کے جلسے جلوس اجتماعات اور اسلحے کی نمائش پر پابندی ہوگی. نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ نامعلوم عناصر دہشت گردانہ حملے کر کے امن معاہدہ سبوتاژ کرنے کی سازش کر رہے ہیں، جن کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا جائے گا. نوٹیفیکیشن کے مطابق دفعہ 144 کے نفاذ کے بعد تری سے چھپری تک مین شاہراہ پر ہر قسم کے اجتماعات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. کرم میں 2 روز قبل ہی فریقین کے درمیان امن معاہدے پر دستخط ہو جانے کے بعد کل صبح صوبائی حکومت نے 75 ٹرکوں میں امدادی سامان کرم کے لیے روانہ کیا تھا. ڈپٹی کمشنر اسی امدادی سامان کے قافلے کے لیے سڑکیں بحال کروانے گئے اور خود فائرنگ کا نشانہ بن گئے. فائرنگ کے واقعے میں ڈپٹی کمشنر کرم جاوید اللہ محسود اور 3 سیکورٹی اہلکار زخمی ہو گئے تھے. واضح ہے کہ بیگن چار خیل کے علاقے میں 21 نومبر کو مسافروں کے قافلے پر فائرنگ میں 50 سے زائد افراد شہید ہو گئے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلوں میں اعتماد میں نہ لیے جانے پر حکومتی اتحاد سے علیحدہ ہونے کی ایک بار پھر دھمکی دی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت آئین کی مستقل اور کھلی خلاف ورزی کر رہی ہے. اہم فیصلوں پر اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. جس دن پارٹی حکومت کی حمایت ختم کر دے گی، وفاقی حکومت بھی ختم ہو جائے گی. اپنے ایک بیان میں پیپلز پارٹی کی ترجمان شازیہ مری نے میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی کے حوالے سے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ وفاقی حکومت متواتر ایسے فیصلے کر رہی ہے جن کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. پاکستان میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی کے قیام پر اعتماد میں نہیں لیا گیا. سید حسن نصراللہ کی آخری رسومات کے وقت کا اعلان کر دیا گیا ہے. المنار کی رپورٹ کے مطابق لبنان کی عوامی تحریک حزب اللہ کے کمیونیکیشن اور کوآرڈینیشن کے سیکرٹری حاج وفیق صفا نے سید حسن نصراللہ کی شہادت کے مقام کا دورہ کرنے کے موقع پر کہا کہ سید حسن نصراللہ اب بھی ہمارے دلوں میں ہیں، ان کے راستے کو جاری و ساری رکھا جائے گا. انہوں نے سید حسن نصراللہ کی آخری رسومات کے وقت اور جگہ کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ 60 روزہ جنگ بندی کے بعد جنوبی بیروت میں سید حسن نصر اللہ کی آخری رسومات ادا کی جائیں گی. انہوں نے کہا کہ حزب اللہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے, اس کا مشاہدہ دشمن نے بھی کیا ہے. اور سامعین, اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روضائے پاک خیر الورا جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قبا قوسین ٹھہرے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قبا قوسین ٹھہرے. بشر کی سرے عرش مہمان نوازی, یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. بشر کی سرے عرش مہمان نوازی, یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے. جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے. اسے اور کیا نام دے گا زمانہ, وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. اسے اور کیا نام دے گا زمانہ, وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت, قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت. مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو. تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو. کہاں تم کہاں مد ہے ممدوح یزدان, یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں تم کہاں مد ہے ممدوح یزدان, یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب سماعت فرمائیں پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, دوسروں کے غلام نہ بنو, بے شک خدا نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے. کیا کوئی ایسا آزاد مرد نہیں ہے جو دنیا کے اس چبائے ہوئے لقمے کو دوسروں کے لیے چھوڑ دے. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, یاد رکھو نفس کی کوئی قیمت جنت کے علاوہ نہیں ہے, لہذا اسے کسی اور قیمت پر بیچنے کا ارادہ مت کرو. یہاں آزادی سے مراد مغرب کی وہ جان لیوا آزادی نہیں ہے جو لبرالزم اور اومانزم جیسے کھلے مکتبوں کی دین ہے، جہاں صرف انسان کو محور قرار دے کے اسے اصالت اور آزادی کے نام پر ہر میدان میں اریا اور ننگا کر کے اخلاقی اقدار سے بہت نیچے گرا دیا گیا ہے اور خدا کا کہیں کوئی پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر انسان آزادی کا حقیقی مفہوم سمجھ لیتا تو کبھی بھی اس کی زندگی میں اخلاقی انحطاط پیدا نہ ہوتا۔ عصر حاضر کے انسانوں کو چاہیے کہ مکتب نہج البلاغہ سے آزادی کا حقیقی مفہوم لے کر اپنی زندگی کے اس اخلاقی خلا کو پر کریں۔ مکتب نہج البلاغہ کے اخلاقیات کی ایک اور تصویر انسان کا با عمل ہونا ہے۔ مکتب نہج البلاغہ میں ایسے انسان کو بہت سراہا گیا ہے جو زندگی کے ہر میدان میں علم کے ساتھ ساتھ عمل کا مظاہرہ بھی کرتا ہے۔ اس مکتب میں جہاں علم پہ زور دیا گیا ہے، وہیں اسے عمل میں لانے پر بھی خاصی تاکید کی گئی ہے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام مال کے مقابلے میں علم کی فضیلت کو اپنے صحابی جناب کمیل ابن زیاد سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تمہیں مال کی حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ جو مقام اور شخصیت مال سے ہاتھ میں آتی ہے، مال کے ختم ہونے سے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اے کمیل، صحیح علم کی پہچان ایک ایسا آئینہ ہے جس پر ثواب دیا جائے گا اور انسان اس کی وجہ سے اپنی زندگی میں خدا کی عبادت کی توفیق حاصل کرتا ہے اور مرنے کے بعد اس کا نیک نام بھی زندہ رہتا ہے۔ علم حکومت کرتا ہے اور مال پہ حکومت کی جاتی ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو دانشمند اپنے علم کے برعکس عمل کرے گا، وہ ایک ایسا سرگرداں اور پریشان جاہل ہے جو اپنی جہالت سے کبھی آگاہ نہیں ہوگا، بلکہ اس پر حجت زیادہ ہو گئی ہے، حسرت اور غمگینی زیادہ ہو چکی ہے اور وہ خدا کے نزدیک سزا کے لائق ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ علم اگر عمل کے ساتھ ہو تو وہ نہ صرف اس کی فردی زندگی کو سنوار سکتا ہے بلکہ اجتماعی زندگی کو بھی سدھار کر انسان کو اخلاق کا نمونہ بنا سکتا ہے۔ لیکن اگر علم کو عمل سے مقرون نہ کیا گیا تو وہ اپنے ساتھ ساتھ ایک معاشرے کے لیے بھی ناسور بن جاتا ہے، وہ فساد و رذائل کا پیکر بنتا ہے، اسی لیے عذاب الہی کا مستحق بن جاتا ہے۔ آج کے دور میں اس کی لاکھوں زندہ مثالیں مشرق و مغرب میں موجود ہیں، جہاں علم پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ایک فرد کے ساتھ ساتھ ایک پورا معاشرہ تباہ ہو گیا۔ آج کے دور کی تباہی کی ایک اہم وجہ یا تو لا علمی ہے یا علم پہ عمل نہ کرنا ہے۔ بنی نوع انسان کے لیے اب بھی یہ باب کھلا ہے، اسے چاہیے کہ مکتب نہج البلاغہ کے اس انمول اخلاقیات پر عمل پیرا ہوں تاکہ اور بڑھتی ہوئی تباہی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ایک انسان کی زندگی کے روزمرہ کے پروگرام دقیق، منظم اور وقت کی پابندی کے ساتھ اجرا ہوں تو اس کی فردی اور اجتماعی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ نظم انسان کو اس کی زندگی کا وقت، امکانات اور طاقت تلف ہونے سے بچاتی ہے۔ ایک منظم آدمی نظم کے سائے میں اپنی زندگی کے سارے وعد و وعید کو پورا کر سکتا ہے۔ منظم انسان جہاں کہیں بھی ہو خیر و برکت اور لوگوں کے اعتماد کا سبب بنتا ہے۔ امام علی مقام نے نظم پہ بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، مومن کی زندگی کے تین اوقات ہوتے ہیں، ایک ساعت میں وہ اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہے، دوسرے وقت میں اپنے معاش کی اصلاح کرتا ہے اور تیسرے وقت میں اپنے نفس کو ان لذتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتا ہے جو حلال اور پاکیزہ ہیں۔ کسی بھی عقل مند کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنے گھر سے دور ہو جائے مگر یہ کہ تین میں سے ایک کام ہو، اپنے معاش کی اصلاح کرے، آخرت کی طرف قدم آگے بڑھائے، حلال اور پاکیزہ لذت حاصل کرے۔ پس انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ منظم رہے، لیکن اگر وہ غیر منظم رہا تو یہی بے نظمی اس کی ذلت و خواری اور عدم ترقی کا سبب ہوگی۔ اگر انسان آج صحیح معنوں میں اپنی زندگی سے جڑے ہر پہلو میں منظم ہوتے تو آج معاشرے کی یہ حالت نہ ہوتی، کیونکہ جو انسان اپنی زندگی میں منظم ہے وہی انسان کامیابی اور ترقی کی سیڑھیاں بڑی آسانی سے طے کر سکتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب علی حیدر صاحب، محلہ کاظمین، لکھنؤ، یو پی، ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ امید ہے کہ آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ریڈیو تہران کی نشریات طویل عرصے سے سن رہا ہوں اور پہلے خط بھی لکھا کرتا تھا، مگر موبائل نے سب کچھ بھلا دیا۔ پروگرام ماشاءاللہ بہت عمدہ ہیں اور معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ مجھے مقدس دفاع، اسلام کی معرفت، آج کا ایران، خلقت کی رانائیاں اور صبح امید بہت زیادہ پسند ہیں۔ اور سامعین، محترم علی حیدر صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کے دو وزیر تھے، ان میں سے ایک مہربان اور پرخلوص تھا اور دوسرا حاسد اور بد کردار۔ حاسد اور بد زبان وزیر مہربان اور پرخلوص وزیر سے خوش نہیں تھا اور ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اسے نقصان پہنچائے اور بادشاہ کے سامنے اسے ذلیل کرے۔ لیکن مہربان وزیر اس کی تمام کارستانیوں کو جانتا تھا اور اس کی سازشوں سے باخبر تھا، لہذا وہ خاموش رہتا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن ایک شخص کو قیدی بنا کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو کہا گیا کہ یہ بادشاہ کو برا بھلا کہتا ہے اور کوچہ و بازار میں کھڑے ہو کر بادشاہ کے ظلم و ستم کو بیان کرتا ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے اس بیچارے آدمی کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا۔ دونوں ہی وزیر اس بیچارے کے قریب کھڑے تھے۔ جیسے ہی ایک سپاہی جلاد کو بلانے کے لیے جانے لگا تو وہ آدمی ایک بار پھر بادشاہ کے خلاف کچھ بڑبڑایا۔ بادشاہ کیونکہ اس شخص سے دور تھا، لہذا اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے مہربان وزیر سے پوچھا، یہ شخص کیا بڑبڑا رہا ہے؟ مہربان وزیر نے اس بیچارے آدمی کی طرف دیکھا اور اس کے بعد بادشاہ کی طرف رخ کر کے کہا، اے عادل بادشاہ، یہ بیچارہ تو آپ کے حق میں دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خدا غصے کو پینے اور عوام کی خطاؤں کو معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو وہ بہت خوش ہوا، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور اس نے اس آدمی کو معاف کر دیا۔ اب سنیے حاسد وزیر کی داستان۔ اس نے تو اس بیچارے آدمی کی بات بڑبڑاہٹ کو سنا تھا جو اندر ہی اندر بادشاہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اور مہربان وزیر نے بادشاہ کو بالکل برعکس بات بتائی تھی۔ حاسد وزیر نے دل ہی دل میں سوچا کہ مہربان وزیر سے انتقام لینے کا اچھا موقع ہے، اگر اس کے جھوٹ کو برملا کر دیا جائے تو وہ بادشاہ کے سامنے ذلیل و خوار ہو جائے گا اور شاید بادشاہ اسے سزا بھی دلوا دے۔ یہ سوچ کر حاسد وزیر نے بادشاہ کی جانب رخ کیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کے حضور میں جھوٹ بولنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ آدمی تو آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور غصے کے عالم میں حاسد وزیر کی طرف دیکھنے لگا۔ حاسد وزیر دل ہی دل میں بڑا خوش تھا کہ اس نے اپنا کام کر دیا ہے اور یہ سمجھ رہا تھا کہ بادشاہ سلامت مہربان وزیر کی دروغ گوئی پر غصہ ہو رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ بادشاہ نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد حاسد وزیر کی طرف رخ کر کے کہا، مجھے اس کا جھوٹ تمہارے سچ سے زیادہ اچھا لگا، کیونکہ اس کی نیت نیک تھی اور تو نے اپنی خباثت اور بدنیتی سے یہ بات کہی ہے۔ کیا تو نے نہیں سنا ہے کہ دانا کہتے ہیں، دروغ مصلحت آمیز بہ از راستے فتنہ انگیز، مصلحت آمیز جھوٹ فتنہ انگیز سچ سے بہتر ہے۔ یہ سن کر حاسد وزیر کی شرم کی انتہا نہ رہی۔ بادشاہ نے ایک بار پھر کہا، اس وزیر نے اپنی مہربانی اور اس بیچارے آدمی کی جان بخشی کے لیے اس طرح بات بنائی اور اپنی اس بات سے اس شخص کی جان بھی بچا لی اور میرے احترام کو بھی ملحوظ رکھا، لیکن تیری نیت نیک نہیں تھی، تو نے اس آدمی کو بھی مروانے کی کوشش کی اور میری عزت کا بھی خیال نہیں رکھا۔ تو نے میرے بارے میں اس شخص کی زبان سے نکلنے والے برے کلمات اپنی زبان سے دہرا کر میری بے عزتی کی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس غریب آدمی کو چھوڑ دیا جائے۔ پھر بادشاہ نے مہربان وزیر کو انعام دیا اور حاسد وزیر کو اس کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ جی ہاں سامعین، بالکل صحیح کہا ہے کسی نے، جو دوسروں کے لیے گڑا کھودتا ہے سب سے پہلے وہ خود اس میں گرتا ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 17 دی 5 رجب اور 6 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سن 1314 شمسی کو رضا خان کے حکم سے ایرانی عورتوں کے پردے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ رضا خان نے ترکی سے واپس آنے کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم محمود جم کے تعاون سے اس سامراجی اور غیر اسلامی منصوبے پر عمل درآمد کے لیے اقدام کیا۔ اس کے بعد سے رضا خان کے سپاہیوں نے پورے ملک میں باپردہ عورتوں کے ساتھ توہین آمیز سلوک شروع کر دیا اور اسلامی پردے کو بہت بڑا جرم قرار دیا۔ اس سامراجی منصوبے کی علماء دین، دانشوروں، مسلمان عوام اور تمام آزادی پسندوں نے سخت مخالفت کی۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا احتجاجی مظاہرہ ایران کے ایک مذہبی شہر مشہد مقدس کی مسجد گوہر شاد میں ہوا۔ سن 1346 شمسی کو کشتی کے ایرانی عالمی چیمپئن غلام رضا تختی کو شاہ ایران کے ایجنٹوں نے قتل کر دیا۔ وہ تہران کے متوسط طبقے کے ایک گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ غلام رضا تختی پاکیزگی اور صداقت و سچائی سے سرشار تھے۔ وہ ایک بے باک اور بہادر انسان تھے اور ان کا دل عوام کی محبت سے مالا مال تھا۔ غلام رضا تختی ایک شجاع انسان سے بڑھ کر ایثار و قربانی اور شریفانہ زندگی کے مالک تھے۔ غلام رضا تختی نے کشتی کے عالمی مقابلوں میں کامیابی کے باوجود کبھی بھی تکبر سے کام نہیں لیا۔ انہوں نے کشتی کے عالمی مقابلوں میں سونے اور چاندی کے 9 تمغے حاصل کیے۔ عالمی چیمپئن غلام رضا تختی نے 1956 میں میلبورن اولمپک مقابلوں میں زبردست کامیابی اور طلائی تمغہ حاصل کیا۔ اس ناقابل شکست پہلوان کو، جس نے ظلم و ستم کے آگے کبھی سر نہیں جھکایا تھا، شاہ کی حکومت کے ایجنٹوں نے قتل کر دیا۔
5 رجب سن 244 ہجری قمری کو معروف ماہر لسانیات اور دانشور ابو یوسف یعقوب بن اسحاق کو ایک عباسی حکمراں نے شہید کرا دیا۔ وہ ابن سکیت کے نام سے مشہور تھے۔ وہ ایران کے جنوبی علاقے خوزستان میں پیدا ہوئے تھے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بغداد چلے گئے تھے۔ انہوں نے بغداد میں اپنے دور کے ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا اور بہت شہرت پائی۔ علم و دانش میں ان کی شہرت کے سبب عباسی خلیفہ متوکل نے انہیں اپنے بیٹوں کی تعلیم کے لیے دربار میں بلایا۔ ابن سکیت دربار میں گئے لیکن اہل بیت رسول علیہ السلام سے خاص محبت کے سبب دربار سے نکال دیے گئے اور پھر انہیں شہید کر دیا گیا۔ ان کی تالیفات میں 20 سے زیادہ کتابیں ہیں جن میں اصلاح المنطق کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ ان کا ایک دیوان بھی موجود ہے۔ پانچ رجب سن 471 ہجری قمری کو قرآنی علوم کے ماہر فقیہ اور محدث ابو علی عبداللہ ابن نبا نے 85 سال کی عمر میں وفات پائی۔ انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم اور پھر فقہ و حدیث وغیرہ میں اعلیٰ تعلیم اپنے دور کے ممتاز اساتذہ سے حاصل کی۔ پھر تاریخ، علم اخلاق، حدیث، کلام اور لسانیات کے مطالعے اور تحقیق میں مصروف ہو گئے اور ان علوم میں متعدد کتابیں بھی تحریر کیں۔ ابن نبا کی کتابوں کی تعداد 150 بتائی گئی ہے لیکن اس وقت ان کی صرف 3 کتابیں قلمی نسخے کی شکل میں دمشق کے کتب خانے میں موجود ہیں۔ ان کی تالیفات میں 5ویں صدی ہجری قمری میں بغداد کے اہم تاریخی واقعات کے ذکر پر مشتمل ان کی ڈائری کا نام بھی لیا جا سکتا ہے۔ پانچ رجب سن 587 ہجری قمری کو ایران کے عظیم مسلمان دانشور، فلسفی اور حکیم شہاب الدین سہروردی شہید ہوئے۔ وہ شیخ اشراق کے نام سے معروف تھے اور سن 539 ہجری قمری میں شمال مغربی ایران کے شہر زنجان کے قریب ایک شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی نے اپنے قوی حافظے کی وجہ سے بہت جلد علمی منازل طے کیں، خاص طور سے فلسفے میں کمال حاصل کر کے اپنے دور کے ممتاز اساتذہ میں شمار ہوئے۔ انہوں نے حصول علم کے لیے بہت سے علاقوں کا سفر کیا اور ان علاقوں کے علماء اور دانشور حضرات سے استفادہ کیا۔ انہوں نے فلسفے میں ایک جدید مکتب کی بنیاد ڈالی جس کو فلسفے کی کتابوں میں فلسفہ اشراق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جنوری سن 1824 عیسوی کو فرانس کے معروف ادیب اور قلمکار الیگزینڈر ڈوما جونیئر پیرس میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جنرل الیگزینڈر ڈوما بھی قلمکار تھے۔ ڈوما جونیئر کا بچپن محنت و مشقت اور تکالیف میں گزرا جس کے اثرات ان کی تمام تخلیقات میں نمایاں ہیں۔ افسانہ نگاری میں انہیں خاص مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے کئی تاریخی ناول لکھے جو دنیا کے ادبی شہپاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ جنوری سن 1861 عیسوی کو دنیا کے نقشے پر ایک اور ملک کے رومانیہ کا اضافہ ہوا۔ 13 دسمبر 1859 کو مولداوی اور والاشی نامی دو چھوٹے شہروں کو ملا کر اس ملک کے قیام کا منصوبہ پیش کیا گیا۔ 2 سال کے بعد دوسرے کئی شہر اور صوبے بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اس طرح 6 جنوری 1861 عیسوی کو رومانیہ کا قیام عمل میں آیا۔
اور 6 جنوری 1977 عیسوی کو بر صغیر کے معروف عالم دین عبد الماجد دریابادی کا انتقال ہوا. ان کا تعلق ہندوستان کے ضلع بارہ بنکی کے ایک شہر دریاباد سے تھا. انہوں نے فارسی اور عربی کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی. انہوں نے سیتاپور ہائی اسکول کے بعد کیننگ کالج لکھنؤ سے بی اے کیا. کچھ عرصہ علی گڑھ میں بھی تعلیم حاصل کی مگر والد کی وفات کے باعث ایم اے مکمل نہ کر سکے. مولانا عبد الماجد دریابادی متعدد کتابوں کے مصنف تھے جن کے موضوعات مذہب، اخلاقیات، ادب، تصوف، نفسیات اور سوانح سے لے کر فلسفے تک پھیلے ہوئے ہیں. انہوں نے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا اشرف علی تھانوی کی سوانح حیات پر بھی کام کیا اور انگریزی کی کئی گرانقدر کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا. سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے. سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا. اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی. اجازت دیجئے. خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولاتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يوما هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی. اس کے الہ ہونے میں کوئی ساجھی نہیں اور نہ اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے. زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز, اور بڑے بڑے سرکش اس کی ہیبت سے سرنگوں ہیں اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں, اور اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیم مطیع ہے. بس تیرے لیے حمد ہے لگاتار سلسلے وار اور بار بار استوار, اور اس کے رسول پر دائمی رحمت اور سرمدی سلام ہو. اے معبود, میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی, درمیانی حصے کو فائدہ بخش اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے. اور اس دن سے تیری پناہ مانگتی ہوں جس کا اول فریاد اوسط بیتابی اور آخر تکلیف دے ہو. اے اللہ, وہ نظریں جو میں نے کی, وہ تمام وعدے جو میں نے کیے, اور وہ ذمہ داریاں جو میں نے قبول کیں اور انہیں پورا نہیں کر سکی, ان پر تجھ سے بخشش کی طالب ہوں اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے, کہ تیرے بندوں میں سے کسی بندے یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز سے میں نے ناانصافی و زیادتی کی ہو, چاہے وہ اس کی جان یا اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اعزاء اور اولاد کے بارے میں ہے, یا میں نے اس کی غیبت کی یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ ڈالا, یا خود پسندی یا بیزاری یا خود نمائی یا تعصب کا برتاؤ کیا, وہ غائب ہے یا حاضر ہے یا زندہ یا مردہ ہے, تو اب اس کا حق دینا یا معاف کرانا میری طاقت سے بالا اور دسترس سے باہر ہے. بس اے حاجات کے مالک, کہ وہ حاجات تیری مشیت میں قبول ہیں اور جلد تیرے ارادے میں آنے والی ہیں, میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمت فرما, اور ان لوگوں کو جیسے تو چاہے مجھ سے راضی فرما اور مجھ پر مہربانی فرما. بے شک بخش دینے سے تیرا کچھ نقصان نہیں اور عطا کرنے میں تجھے تکلیف نہیں ہوتی. اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے, اے معبود, ہر دوشنبے کو مجھے دو نعمتیں اکٹھی عطا فرما, کہ اس دن کے پہلے حصے میں مجھے اپنی اطاعت کی سعادت عنایت فرما اور اس کے دوسرے حصے میں مغفرت کی نعمت دے. اے وہ جو معبود ہے اور جس کے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں.
Thank you.